بشنو وزن جو حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک روایت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبدی یصلی علیہ الا بلغنی صوته حیث کان. فرمایا، میرے صحابہ، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم، آپ نے ہمارے عدم سے وجود میں آنے کی طرف کچھ تھوڑا سا اشارہ فرمایا، اور اس کے بعد دنیا میں بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا اور کیا کیفیت ہونی چاہیے کچھ اس کا بیان فرمایا. اس حوالے سے ہی مختصر سی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بعض اوقات بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مقصد حیات کو بھول چکا ہوتا ہے. میں دنیا میں کیوں آیا تھا، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، میرے آنے کا مقصد کیا تھا یہ نظر میں نہیں ہوتا، میں یہاں کیا کرنے کے لیے آیا، کیا کر رہا ہوں، عام طور پر اس چیز کی طرف توجہ نہیں جاتے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، راہ ہائے آمدن یادت نماند لے کرمز بر تو برخواہم خاند. تجھے آنے کے راستے یاد نہیں رہے، تو عدم سے وجود میں کیسے آیا اور یہاں آ کر تو کیا کام کرنے کے لیے آیا تھا اور کیا کر رہا ہے یہ تجھے یاد نہیں رہا. لیکن میں تجھے ایک اشارہ کرتا ہوں، یہ اشارہ تجھے سمجھانے کے لیے ہوگا کہ تو اس اشارے کی طرف اگر توجہ کر لے تو آنے کے مقصد کو بھی سمجھ جائے گا اور آنے کے رستے بھی تجھے یاد آ جائیں گے. بعض اوقات ماضی میں بندہ توجہ کر رہا ہوتا ہے نا، اور پرانے کسی واقعے کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو یاد ہی کچھ نہیں آتا، یا سامنے ہمارے کو بیٹھا ہوتا ہے اور ہمیں پرانی کو بات یاد دلا رہا ہوتا ہے، تمہیں یاد ہے؟ اب وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، نہیں یار میری زندگی میں تو ایسا واقعی کوئی نہیں ہوا. اب اس کو کچھ تھوڑا سا نا اشارہ دیا جاتا ہے، جب اشارہ دیا جاتا ہے تو اب وہ یاد کرنا شروع کرتا ہے، اچھا ہاں کچھ ہوا تو تھا لیکن یار برابر یاد نہیں آ رہا، پورا یاد نہیں آ رہا. اب وہ تھوڑی سی بات اور کرتا ہے، اچھا ہاں 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 واقعی ایسا ہوا تھا، اور اب وہ اس بات کی طرف بڑھتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو عدم سے وجود میں کیسے آیا کچھ یاد کر. میں تجھے اشارہ دے دیتا ہوں، اس اشارے کی طرف تھوڑی سی توجہ کرے گا تو تجھے ماضی کی وہ باتیں بھی یاد آنا شروع ہو جائیں گی جو عالم اروا میں ہمارے رب نے ہم سے وعدہ لیا تھا. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا، بلا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے. تو یہ ماضی کی ایک بات ہے، تجھے یاد آئے گا تو کیا وعدے کر کے آیا اور کیا چیزیں اپنے رب سے عہد و پیمان کر کے تو اب اس دنیا کی طرف بڑھا، تجھے وہ ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی. اور اس کے بعد آپ نے ایک جو اشارہ دیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سبق دیا، وہ سبق کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہوش را بگزار وانگاہ ہوش دار، گوش را بربند و وانگاہ گوش دار۔ تو اگر ہوش کو چھوڑ دے نا اور پھر ہوشیار ہو جا، بہت ساری باتیں سیدھی ہو جائیں گی۔ ہوش کو چھوڑ، ہوشیار ہو جا، اور کان کو بند کر کے پھر کان لگا۔ ویسے تھوڑا سا اگر دیکھیں تو بات ہو سکتا ہے کہ سب کو سمجھ آنے والی نہ ہو کہ بندہ ہوش چھوڑ دے اور ہوشیار ہو جائے، کان بند کر کے بندہ سننا شروع کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، اور واقعی بڑے پتے کی بات ذکر فرمائی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جسمانی کانوں پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ہی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی عقل کو ایک طرف کر، سمجھداری وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے کر جائے۔ کہنے والے نے کہا نا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے سامنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ جب فرما دیا گیا، فرما دیا گیا، جو کہہ دیا گیا حرف آخر، بس اسی پر لبیک نعرہ بلند کرو، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ یہاں منمانیاں نہیں ہوتی، یہاں اپنی مرضی کے سودے نہیں ہوتے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ دیکھو، جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی ذات پر بھی ذرہ برابر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ اپنی منمانیاں کسی اور جگہ جا کر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنی منمانیاں نہیں ہوتی۔ یہاں تو آمنا و صدقنا، یہاں تو بات تسلیم کی جاتی ہے، عمل کیا جاتا ہے، اطاعت کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے۔ تو اپنی عقل کو ایک طرف کر اور پھر ہوشیار ہو جا۔ ہوشیاری کیا ہے؟ میں اپنی عقل کا استعمال دین کے معاملات میں نہیں کروں گا۔ بعض اوقات ہوتا نا، کیا کریں جناب، عقل نہیں مانتی، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو تمہاری عقل کا ہمیں کیا لینا دینا؟ ہم تو پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ چکا تو تمہاری عقل کے ترازو پر تولنے کے لیے تھوڑی آیا ہے کہ تمہاری عقل مانے گی تو ہم مانیں گے، تمہاری عقل نہیں مانے گی تو ہم نہیں مانیں گے۔ ایسا میزان تھوڑی دیا گیا ہے۔ میزان تو یہ ہے کہ اللہ کا فرمان آ گیا، خلاص، اللہ کے محبوب کا ارشاد آ گیا، بس اس کے آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب صرف اور صرف اس کام کو کرنا کیسے، اس پر سوچو۔ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ میری اور تیری بات میں چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں نہیں چلے گا۔ تو اپنی عقل کو یہاں قربان کر دے۔ اپنی عقل قربان کر کے نہ بس یہ ذہن بنا لے، جو اللہ نے فرما دیا، اس کے محبوب نے فرما دیا، وہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ سمجھداری اور یہ ہوشیاری، اور یہی وہ ہوشیاری ہے جو تمہیں مقام قرب کی طرف لے کر جائے گی۔ اور کان بند کر کے سننا شروع کر دے اور کان لگانا شروع کر دے۔ کان بند کس سے کرنے؟ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے بعض اوقات خیالات آ رہے ہوتے ہیں نا، یار لوگ کیا کہیں گے، تو ان باتوں سے کان بند کر لے اور پھر کان لگا۔ کان لگا، تیرا رب تجھے کیا فرماتا ہے، کان لگا کے سن، تیرے محبوب نے کیا فرمایا، کان لگا کر سن، تیری شریعت تجھے کیا فرماتی ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، ادھر والے کیا کہیں گے، ادھر والے کیا کہیں گے، یہ سارے ایک طرف کر دے۔ تجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے رب کے ارشادات کو سن۔ محبوب راضی ہو گئے، ان کا رب راضی ہو جائے گا، ان کے ارشادات کو سننے کی طرف آ جا۔ کان بند کر تاکہ یہ خیال ہی تیرے دل سے نکل جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر رب کی اطاعت کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دے۔ اس کے بعد آپ نے جو اگلی بات ذکر فرمائی وہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نہ بگویم زاں کہ تو خامی ہنوز، در بہاری ونا دی دستی تموز۔ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تو ابھی کچا ہے؟ یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے جو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، نہیں یار کیسے کریں گے، یہ ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا۔ یار بعض اوقات کے لوگ اس طرح کے جملے بھی کہتے ہیں نا، دین میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، تو دین کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، تو شریعت کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اللہ کو یوں نہیں فرمانا چاہیے تھا، تو دین کا مسئلہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسی باتیں کرنے والے تو ابھی کچا ہے، تجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے، تو ابھی کچا ہے، اور تو موسم بہار میں ہے، تجھے موسم گرما ابھی تک دکھائی نہیں دیا۔
اچھا یہ جو بات آپ نے ذکر کیا نا اس میں بڑے پتے کی بات آپ نے ذکر فرمائی ہے، اگلے اشعار سنیں گے کچھ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں این جہاں ہم چوں درختست اے کرام، ما برو چوں میو ہائے نیم خام۔ اے بزرگو دنیا درخت کی طرح ہے، اے میرے بھائیو یہ دنیا درخت کی طرح ہے، ہم اس پر جو کچا پھل ہوتا ہے نا اس پھل کی طرح ہے، دنیا ایک درخت کی طرح ہے، ہم اسی دنیا میں کسی جگہ رہ رہے ہیں نا، تو ہم دنیا کی کسی شاخ پر پھل کی طرح چپکے ہوئے ہیں لیکن ابھی کچے پھل ہیں۔ کچے پھل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سخت گیرت خام ہا مر شاخرا، زاں کے در خامی نشاید کاخرا۔ کچوں کی جو گرفت ہوتی ہے نا یہ شاخ پر بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی اگر تجربہ کیا ہو، جب پھل کچا ہوتا ہے نا آپ پھل کو ہاتھ لگاتے ہیں نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، شاخ بھی نیچے کی طرف آتی ہے، پھل اترتا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچا پھل اگر وہ توڑنا چاہیں تو شاخ کو الگ پکڑیں، پھل کو الگ پکڑیں، پھر زور لگائیں گے نا تو پھر پھل ٹوٹے گا۔ یہ کچے پھل کی علامت ہوتی ہے، اور پکا پھل بعض اوقات خود ہی ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ پکا پھل آپ نے صرف پکڑ کر نیچے تھوڑا سا کیا، خود ہی شاخ سے جدا ہو گیا۔ جو پھل کچا ہوتا ہے نا یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ چپکا ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کچوں کی گرفت یہ شاخ کے ساتھ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھل اپنے کچے پن کی وجہ سے شاہی محل میں پیش ہونے کے قابل ہی نہیں ہوا۔ میں یہ ساری بات آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ آپ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں ذکر کر کے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد والی بات بھی آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ کی توجہ ان ساری چیزوں کی طرف دلاؤں گا، کچے پھل سے مراد کیا ہے، پکے پھل سے مراد کیا ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ساری باتیں ذکر فرمائی ہیں نا اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ پخت و گشت شیریں لب گزاں، سست گیرد شاخ ہارا باد ازاں۔ جب یہ پھل پک جاتا ہے نا اور اونٹوں کو چسکا دینے والا شیرہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے، کچے پھل میں وہ مزہ نہیں آتا، کچا پھل اگر آپ کھانا بھی شروع کریں گے تو بعض اوقات ہوتا ہے یار میرے دانت کمزور ہو گئے ہیں میں اس کو بھی توڑ نہیں سکتا، یا بعض اوقات ہوتا ہے وہ بندہ اس کو کھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ منہ کے اندر ہی گھوم پھر رہا ہوتا ہے، حلق سے نیچے اترتے ہی نہیں ہے۔ ٹیسٹ بعض اوقات اس طرح کا ہوتا ہے، کچے پھل کا مزہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جناب وہ اتنا لذیذ لگ رہا ہو کہ بندہ وہ سامنے رکھے اور کھاتا چلا جائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ پک جائے گا نا اور اونٹوں کو چسکا دینے والا شیرہ اس میں تیار ہو جائے گا، اس کے بعد جو شاخ کے ساتھ اس کی گرفت ہے نا وہ گرفت ڈھیلی ہو جائے گی۔ اب آئیے اس بات کو پورے کا پورا سمجھنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان اور دنیا، اس کی مثال درخت اور پھل کی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ یہ دنیا ایک درخت کی طرح ہے اور ہم اس کی شاخ میں لگے ہوئے ایک پھل کی طرح ہیں۔ پھل جب تک کچا ہوتا ہے درخت کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، ابھی یہ بات آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے، اور اس کو کھینچیں گے ٹہنی بھی اس کے ساتھ آئے گی، یہ پھل اترنے والا آسانی کے ساتھ اترنے والا نہیں ہوگا، یہ پھل اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ لگا ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھل جب تک کچا ہوتا ہے شاخ کے ساتھ اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، اور جب یہ پک جاتا ہے نا تو شاخ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اے انسان، اسی طرح تو اگر غور کرے گا نا تو جب تک یہ انسان آخرت کے معاملے میں کچا ہے، جب تک اپنے رب کی رضا پانے کے حوالے سے اس کی سوچ کچی ہے، جب تک یہ آخرت بنانے کے اعتبار سے ابھی پختہ سوچ والا نہیں ہوا، یہ دنیا کے ساتھ چپکا ہوگا۔ کھینچنے کی کوشش کرو گے نا تو بھی یہ دنیا سے نہیں ہٹے گا۔ پیسہ مل جائے، کچھ چار پیسے یہاں آ جائیں، بینک بیلنس مضبوط ہو جائے، کار اچھی آ جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، بنگلہ اچھا ہو جائے، یہ دنیا ہی کی دھن میں مگن ہوگا۔ ابھی تو جناب شادی کرنی ہے تو اس لیے پیسہ چاہیے، شادی ہو گئی تو اب تو بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے اس لیے پیسہ چاہیے، بچے تھوڑے سے بڑا ہونا شروع ہوئے تو اب ان کی تعلیم پر خرچہ کرنا ہے اس لیے پیسہ چاہیے، یہ دنیا ہی کی طرف دوڑنے کے بہانے تلاش کر رہا ہوگا۔ بچے جوان ہو گئے، جب بچہ جوان ہو گیا اب تو اس کی شادی بھی کرنی ہے، اس لیے پیسہ چاہیے، اب پھر یہ دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا۔ جب بچے کا شادی کا سلسلہ بھی ہو گیا، اب بھی اسے پیسہ چاہیے، کیوں؟ اب اس بچے کو الگ مکان بھی تو بنا کے دینا ہے نا۔ تو اس طرح کے ہیلے سازیاں کرتے کرتے دنیا 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 ہی میں یہ غرق ہوتا چلا جائے گا، ابھی کچا ہے۔ اس لیے تمام تر توجہ دنیا کے امور کی طرف۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، دکاندار ہے، گاہک نظر آ رہے ہیں، پیسہ نظر آ رہا ہے، یہ گاہک دکان کی طرف آئے گا، چار پیسے لے کر آئے گا۔ جب یہ جائے گا چار پیسے دے کر جائے گا نا، ادھر سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے کامیابی کے طالبو چلو اللہ کی بارگاہ میں جب انہیں نیاز جھکانے کی طرف۔ اور اس کی توجہ ہے یہ کتنا دے کر جائے گا، اس سے تو چار پیسے ملیں گے نا۔ یا بعض اوقات اس کے علاوہ دیگر امور کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، نماز تک پڑھنے کی اسے فرصت نہیں ہوتی، اس کی تمام تر توجہ کسی اور کام کی طرف ہوتی ہے، تمام تر توجہ کسی اور چیز کی طرف مرکوز ہوتی ہے۔ یہ ابھی کچا ہے، یہ کچا ہے، اس لیے دنیا کے ساتھ چپکا ہوا ہے، باوجود کوشش یہ دنیا سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ کی رضا کا ذہن بن جاتا ہے، مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے نا، میرا رزق کہاں سے ملے گا، مجھے اس کی کیا ٹینشن، میرے رب نے رزق اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو رزق ملے گا، تو نماز پڑھوں گا تو، میں اس رب کی نافرمانی کروں گا تو رزق ملے گا، تو جب میں فرما بردار بن جاؤں گا تو، میں اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والا بن جاؤں گا تو، میں اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن جاؤں گا تو، کیا میں محروم ہو جاؤں گا؟ کیا میرا رب اپنی نوازشات کے دروازے مجھ پر بند فرما دے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میں نافرمانی کروں تو مجھے رزق ملے، اور فرما برداری کی راہ کی طرف بڑھوں تو میں محروم کر دیا جاؤں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ الہادی، آپ کہتے ہیں، تو کے بعد دشمنا نظر داری، دوستارا کجا کنی محروم، میرے مولا تو دشمنوں کو بھی نوازنے والا ہے، میں کیسے تصور کر لوں کہ میں تیرا اطاعت گزار بندہ بنوں گا اور تو مجھے اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم کر دے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب یہ بندہ پکا ہوتا ہے، پکا کب ہوتا ہے؟ جب آخرت بنانے کی سوچ بنتی ہے۔ پکا کب ہوتا ہے؟ جب اپنے رب کو راضی کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ پکا کب ہوتا ہے؟ جب اس کا تصور یہ بن جاتا ہے نا کہ مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، یہ دنیا والے جو بھی کہہ لیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ جب یہ ذہن بن جاتا ہے نا تو یہ بندہ پکا ہو جاتا ہے۔ جب پکا ہوتا ہے اور جتنا پکا ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا سے اتنی گرفت ڈھیلی ہوتی چلی جاتی۔ اب اس کی توجہ امور دنیا کی طرف کم، امور آخرت کی طرف زیادہ ہوتی۔ جو کچا ہے وہ چپک کے رہے گا، یہ نہیں کروں گا بات نہیں بنے گی، یہ نہیں کروں گا کام نہیں چلے گا، یہ نہیں کروں گا گھر کا چولہا نہیں چلے گا، یہ نہیں کروں گا نظام نہیں چلے گا، وہ ساری کی ساری توجہات امور دنیا کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ اور جب یہ پک جاتا ہے نا، یہاں سے گرفت ڈھیلی ہوتی ہے، توجہ ادھر زیادہ ہو جاتی۔ اب غور کرتے چلے جائیے، یہ دنیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا رہے یا بگڑے، دنیا رہے یا جائے، تو دین بنا پیارے، دنیا کا ہے کیا کرنا، تو دین کی طرف آئے گا دنیا تیرے پیچھے دوڑتی چلی جائے گی، تو دین کی طرف توجہ کرے گا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ دنیا کیا ہے؟ الدنیا جیفتن طالبہا کلابن، یہ تو مردار ہے اور مردار پر تو کتا دوڑتا ہے، یہ دنیا مردار کی طرح ہے، اس کے طالب کتے کی طرح ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی تھی، یہاں تو رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں سے فصل حاصل کر کھانے کی جگہ دوسری ہے، یہاں سے کما اور کھانے کے لیے دوسری بارگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا۔ اور یہ دنیا گھر ہے لیکن کس کا؟ الدنیا دار من لا دار لہ، یہ گھر ہے اس کا جس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو ہمارا گھر تو اللہ کی رضا سے جنت ملے گی، ہم تو رب کی رحمت کی طرف قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ابدی نعمتوں کو پانے کے لیے جنت میں جا کر ڈیرا جمائیں گے۔ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اس دنیا سے سرمایہ جمع کرو اور آخرت کی طرف توجہ کرتے چلے جاؤ۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ قدم آخرت بنانے والا ہے یا آخرت کو بگاڑنے والا ہے؟ آخرت بگاڑنے والا بالکل یکسر کنارہ کشی کر جائیے، اور اگر یہ عمل کرنے سے آخرت بنے گی آنکھیں بند کر کے آگے بڑھتے چلے جائیے۔ کیوں؟ مجھے تو رب کی رضا چاہیے، میں نے تو اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے اس عمل میں تو دنیا کچھ بھی کہتی رہے میں یہ عمل کروں گا۔ اور ایک چیز مزید آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں، ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالما ومتعلما۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کو فرماتے سنا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے تھے خبردار یہ دنیا منحوس ہے، یہ دنیا منحوس ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا منحوس ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کے ذکر سے متعلقہ تمام تر چیزوں کے، اور عالم کے اور طالب علم دین کے، ان کے علاوہ ساری چیزیں منحوس ہیں۔ اللہ کی یاد ببرکت ہے، اللہ کی یاد کی طرف لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ساری کی ساری ببرکت ہیں۔ رزق حلال کمایا کیوں؟ اللہ کی یاد آئے گی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ملے گی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، برکت مل گئی۔ نماز کی طرف آئے برکت ملی، نیک لوگوں کی صحبت کی طرف آئے برکت ملی، دین سیکھنے سکھانے کی طرف آئے برکت ملی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دین سیکھنے کے لیے کسی عالم کی طرف رجوع کیا برکت ملی۔ یہ جتنے بھی دنیا میں آخرت بنانے والے کام کیے سارے کے سارے کام یہ برکت دلانے کا ذریعہ بنے، یہ سب کام برکت دلانے کا ذریعہ بنے۔ جب یہ سارے کے سارے کام برکت دلانے کا ذریعہ ہیں تو ان کاموں کی طرف بڑھتے چلے جائیے، اور جو چیزیں امور آخرت سے توجہ ہٹانے کا باعث بنتی ہیں ان سب چیزوں سے اپنے دامن کو بچاتے چلے جائیے۔ میں سورہ جاثیہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کروں، اسی پر گفتگو کو ختم کروں گا۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21، اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے، کچھ لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اسی گناہ پر قائم ہیں، لیکن گمان کیا ہوتا ہے، او جی نیکوں کے ساتھ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہم بھی انہیں کے ساتھ۔ گناہ کرتے 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 بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آتی، کفریہ جملے زبان پر جاری ہوتے ہیں، گانے بکتا چلا جا رہا ہے، فحاشی اور یعنی کی گفتگو کرتا چلا جا رہا ہے، بے حیائی کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں کس کس طرح کے جملے اس کی زبان پر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو گناہ کرنے والے ہیں انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم انہیں ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے، یہ برابری وہاں نہیں ہوگی۔ سواء محیاہم ومماتہم، انہوں نے کیا گمان کیا کہ ان کا جینا اور مرنا یہ نیک بندوں کے جینے مرنے کی طرح ہو جائے گا، یہ برابر ہو جائیں گے، کیا کچا اور پکا برابر ہو جائے گا؟ سا اما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو نصیحت ارشاد فرمائی وہی نصیحت، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا رہے یا بگڑے، دنیا رہے یا جائے، تو دین بنا پیارے، دنیا کا ہے کیا کرنا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
بشنو وزن چوہی کا یتمی کند وز جدائی ہا شکا